الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ جمعہ کا آخری رکوع، آخری تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. جو حضرات و خواتین بھی خطبات جمعہ میں شامل ہوتے رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ کلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا بیان چل رہا ہے، اور یہ سورہ صف اور سورۃ الجمعہ ہم اسی پس منظر میں پڑھ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے گئے ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے. دنیا میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، حقدار کو اس کا حق ملے. اس حوالے سے سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو مرکزی آیت تھی سورہ صف کی، اس کا مطالعہ ہم نے کیا کہ پیغمبر اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق، حق کا دین یعنی دین اسلام دے کر اسی لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک نظام قائم کرے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. پھر جب ہم نے سورہ جمعہ کا آغاز کیا تھا تو اس کے بعد عرض کی گئی تھی کہ اس کی آیت نمبر 2 خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنیادی طریقہ کار بیان کر رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا اس کے لیے افراد کار کیسے کیسے فراہم کیے. لہذا اس آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و دین کا آغاز دعوت دین کا آغاز کیا تو ابتدا فرمائی عقائد کی اصلاح سے. لہذا آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی کام بیان فرمائے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ پیغمبر ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں, ان آیات ہی کے ذریعے ان کا تزکیہ فرماتے ہیں, ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات کی تفصیلات بتاتے ہیں اور اس کی حکمت ان کو بتاتے ہیں. گویا یہ 4 بنیادی کام الحمدللہ اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. پھر پچھلے 2 جمعوں میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اس انقلابی جد و جہد کے دوران خاص طور پر جمعے کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور جو شریعت عطا فرمائی گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے, اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بھی جمعے کے دن کو ایک خاص اہمیت دی. لہذا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کا دن خاص طور پر تعلیم بالغاں کے لیے اس فکر کو دوبارہ سے تازہ کرنے کے لیے بڑا اہم دن ہے. آج انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ احادیث و مبارکہ بھی آپ کو سنائی جائیں گی. ابتدائی 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی اہمیت بیان فرمائی. پھر پچھلی مرتبہ جو ہم نے 4 آیات پڑھی اس میں در حقیقت یہودیوں کو بطور عبرت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ جیسے قرآن مسلمانوں کو عطا کیا گیا ایسے ہی تورات یہودیوں کو دی گئی تھی, اور جیسے قرآن کے ماننے والوں سے جو مطالبات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے یہی مطالبات یہی تقاضے تورات والوں کے لیے بھی تھے. لیکن جب ان اہل کتاب نے تورات کی تعلیمات پر عمل کرنا کروانا چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے جو مثال بیان فرمائی سورہ جمعہ میں وہ اب رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا حامل بنائے, حامل کتاب بنائے کسی قوم کو کسی امت کو, اور وہ قوم اور امت اس کتاب کے حامل کتاب ہونے کے اہل نہ رہے تو پھر ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. لہذا بطور عبرت اللہ پاک نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ لوگ جن کو حامل تورات بنایا گیا اور انہوں نے تورات کی تعلیمات کا جو اصل تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا, اپنے آپ کو نا اہل قرار دیا, تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا, جو محض کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہو ایسا گدھا. ظاہری بات ہے مثال بڑی پیاری ہے سمجھنے کے لیے کہ گدھے پر اگر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو عالم نہیں بن جاتا. اسی طرح وہ قوم جس کو اللہ پاک کتاب کا حامل بنائے اور وہ اس کی تعلیمات کو نہ پڑھیں نہ پڑھائیں, اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں, ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بدترین مثال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر الفاظ آئے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. گویا عبرت کے لیے اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی. پھر اگلی آیت میں درحقیقت یہ بات بھی بیان ہوئی کہ یہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کروانے میں رکاوٹ کیا چیز تھی, کیا وجہ بنی کہ یہودی اتنے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پائے. یہ پچھلے جمعے میری گفتگو کا آخری حصہ ہے پچھلے جمعے کی جو گفتگو تھی اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ در حقیقت دنیا کی محبت جب انسان کے دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کے دین پر عمل کرنا کروانا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. لہذا اس حوالے سے بڑی عظیم آیات اللہ پاک نے موت کا تذکرہ کیا اور یہودیوں کو ایک سرچنگ کوشچن کہہ لیجئے یہ بات کہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ اگر یہ تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. لیکن رب کائنات نے ان کی جو حقیقت ہے کھول کر بیان کر دی، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی مرنا ہی نہیں چاہیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جواب دہی کرنی ہے. بہرحال یہ عبرت کا نشان، اہل کتاب بنی اسرائیل یہودیوں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 میں، جو الحمدللہ ہماری پچھلی گفتگو اسی پہ مشتمل تھی. اور پھر ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ حضرات ذرا جلدی تشریف لے آئیں تو یہ جمعے کے دن کی خاص طور پر ہمارے دن میں دین میں کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوگی. تو انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات، پورا رکوع ہے، اسی پہ مشتمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن ندا لگا دی جائے، اذان دے دی جائے نماز کے لیے، فاسعوا، جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تمام تجارت کاروبار چھوڑ دو، ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم جانو. دوسرا حکم، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پس جب نماز مکمل ہو جائے، نماز مکمل کر لی جائے، فن تشرو فی الارض، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، دوبارہ سے گویا زمین میں کاروبار کر سکتے ہو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور وہ کاروبار زندگی کے دوران بھی، تجارت کے دوران بھی دیکھو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا تاکہ تم فلا پاؤ. یہ ہیں وہ دو آیات مبارکہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کے دن کی اصل فضیلت اور حکمت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. تو اس حوالے سے پہلی بات جو پچھلے جمعے بھی آئی تھی، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے دین میں جمعے کے دن کی ایک خصوصی اہمیت ہے. یہ سابقہ شریعتوں کا بھی طریقہ رہا، ہمارا بھی ہے، کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن ذرا خصوصی نوعیت کا ہوتا. اور جب سے یہ دنیا بنی ہے ہمیشہ سے یہ محترم اور مقدس دن جو تھا وہ جمعے کا دن ہی تھا. کچھ دنوں کے لیے یہودیوں کے کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دن ہفتے کا مقرر کر دیا تھا، وہ بھی یہودیوں کے اصرار پر، کہہ لیجئے ٹھیک ہے، جمعے کے بجائے ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ ہفتے کا دن بڑا سخت تھا ان کے لیے، وہ جعلت سبت، ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے ان کے کہنے پر، اور یہ دن پورا کا پورا 24 گھنٹے عبادت کے لیے مخصوص تھے. گویا سابقہ شریعت میں یہ ہفتے کا دن مقرر تو کیا گیا لیکن بڑا سخت اس لیے تھا کہ اس دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، حرام، مطلق حرام. اور آج بھی جو بھی یہودی ہیں، پریکٹیکلسٹ جیوز جن کو کہا جاتا ہے، جو بہت تھوڑی تعداد میں ہی ہیں، وہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرتے. اور آپ کے علم میں ہوگا وہ واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ہفتے کا دن مقرر تو کروا لیا پھر اللہ پاک نے آزمایا انہیں. اب یہ واقعہ غور سے سنیے گا, ہماری آزمائش بھی اسی حوالے سے. آزمائش آئی اس طرح سے کہ کچھ مچھیرے تھے, ایک قبیلہ جو مچھیرا قبیلہ تھا سمندر کے کنارے رہا کرتا تھا, ہفتے کا دن مقرر کروا لیا, اب ہفتے کے دن کوئی کاروبار زندگی نہیں کر سکتے, لہذا اللہ پاک نے کس طرح آزمایا. مچھیرے جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے, چھ دن تک وہ مچھلیاں گہرے سمندر میں چلی جاتی, ان کو بھی معلوم تھا کہ آج شکار کا دن ہے پکڑ لیں گے. اب جس دن ہفتے کا دن آتا اس دن بالکل کنارے پہ آ جاتی. اب ظاہر بات ہے انہیں پتا تھا کہ یہ پکڑ نہیں سکتے آج, ان کو بھی بڑا غصہ آتا کہ آج جتنے قریب آ گئے آج تو بین لگا ہوا ہے پکڑا نہیں جا سکتا, اور وہ بھی آزماتی خوب جمپ لگاتی آ کر اور چیلنج کرتی گویا کہ آؤ پکڑ سکتے ہو تو پکڑو. ہفتے کا دن بہرحال بین لگا ہوا, اب کیا کریں. اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے بطور عبرت. وہاں تین گروہ ہو گئے. بعض لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ مسئلہ تو بڑا خراب ہے, چھ دن ہم جاتے ہیں مچھلی ہاتھی نہیں آتی, ہفتے کے دن اتنے قریب آ جاتی ہیں ہم پکڑ نہیں پاتے ہیں. لہذا انہوں نے ایک ہیلا تراشا, اور وہ ہیلا یہ تھا کہ سمندر سے لے کر اپنی رہائش گاہ تک یا کالونیز تک انہوں نے نالیاں بنانا شروع کی. ہفتے کا دن سارا کا سارا دن لگاتے نالے بناتے, اب تیز پریشر سے پانی آتا ان نالیوں سے ہوتے ہوئے آگے انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنا لیے. اب ہفتے کے دن جب پانی آتا اور اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تو مچھلیاں بھی تیر کر اندر آ گئیں, اور شام کو جا کر وہ نالے جو ہیں وہ بند کر دیتے. اب ظاہر بات ہے مچھلی پکڑی تو نہیں, بات تو صحیح ہے. ہیلا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہیلے بہانے میں یہ ساری باتیں تو بیان ہوتی ہے نا, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں. بہرحال ہفتے کو انہوں نے مچھلی کو پکڑا نہیں, مچھلیاں جمع ہو گئی تالاب میں, اتوار کو جا کر مچھلی کو آرام سے پکڑ لیا. تین گروہ بنے. پہلا گروہ جو یہ کام کر رہا تھا تھوڑی تعداد میں رہے ہوں گے ظاہر بات ہے. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو منع کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ غلط کام کر رہے ہو, آج کا دن اللہ پاک نے عبادت کے لیے رکھا ہے لہذا عبادت کرو, یہ غلط کام کر رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں غلط کام ہے, ہم نے تو مچھلی نہیں پکڑی, ہم نے تو اتوار کو جا کے پکڑی ہے, لہذا فتوا اگر دینا ہے تو فتوا تو ظاہر پہ لگتا ہے, بتاؤ کیسے, ہم نے تو نہیں پکڑی مچھلی. انہوں نے کہا تم نے مچھلی پکڑی ہو یا نہ پکڑی ہو تمہارا وقت جو لگا وہ عبادت کے بجائے اس میں لگا ہے, لہذا دیکھو ایسا کام نہ کرو, اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے گا, سزا دے سکتا ہے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو. اور وہاں جو میجورٹی تھی, سائلنٹ میجورٹی جس کو کہا جاتا ہے عوام الناس کی, وہ منع کرنے والوں کو منع کرنے لگی, بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے, وہ کر رہے تو کرنے دو, تم جاؤ عبادت کرو, ان کو اپنا کام کرنے دو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو. بارہ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. قوم نے کہا لما تعزو قوم ان اللہ مہلکم, تم اس قوم کو کیوں وعظ و نصیحت کرتے ہو, اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے, جاؤ اپنا کام کرو. اب ان کے الفاظ بہت اہم ہیں, اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس لیے بیان کیے ہیں ہم سب بھی سمجھ جائیں کہ عبرت کا نشان بنایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو. بہرحال جب نہیں مانے تو سزا آئی, اور سزا یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی شکلوں میں بنا دیا, بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا. اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو ان غلط کام کرنے والوں کو منع کر رہے تھے, لیکن ان کے الفاظ بہت پیارے ہیں. ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, ہم اس قوم کو اس لیے منع کر رہے ہیں معذرتن الی ربکم, تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کی جناب میں معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ غلط کام ہو رہا تھا, ہم محض اپنی عبادات میں نہیں لگے ہوئے تھے, ہم اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی سی کوشش کر رہے تھے, مانا نہیں مانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون, یہ ہے بڑا اہم نقطہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے, تبلیغ کرنے والوں کے لیے. نمبر ایک اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی جناب میں حاضری ہے اس لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور نمبر دو ہو سکتا ہے کہ ہمارے واعظ و نصیحت سے یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں, چھوڑ دیں اس برائی کو، تو گویا انسانیت سے محبت یہ بھی پیچھے ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہفتے کا دن مقرر کیا اور پھر اس کی پاسداری بھی نہیں کر سکے. ہمارے لیے اللہ پاک نے جمعے کا دن مقرر کیا، اور پورا 24 گھنٹے نہیں ہے. سابقہ شریعتوں میں عبادات بڑی سخت تھی، روزہ رات کو سو گئے روزہ شروع. ہمارے یہاں روزے میں الحمدللہ آسانی ہے، سحری کا وقت بھی ہے، رات کو اور دیگر اجازت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے، روزہ شروع ہوگا سحری کے بعد سے. اور اسی طرح 24 گھنٹے ان کی عبادت کے تھے. ہمارے لیے صرف اذا نودی علی صلاتی می یوم الجمعاتی فس آؤ الا ذکر اللہ، جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے، ندا لگا دی جائے، تو اب چھوڑ دو، دوڑو، جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے. وذر البیع، اور کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم جانو. بہرحال دارون کراچی والوں سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ یہ پہلی اذان دوسری اذان اس کی کیا حقیقت ہے، کاروبار کب حرام ہوتا ہے، تو الحمدللہ فتویٰ موجود ہے دارالعلوم کراچی کا کہ جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے، اب اس کی پوری تفصیلات میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہاں موجود ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب لازم ہے کہ کاروبار چھوڑ دیا جائے. اب اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو وہ گویا حرام کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ جمعے کے دن کی چھٹی ختم ہو گئی اور جمعے کا دن ورکنگ ڈے قرار پاتا ہے، تو اب بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، بھائی اب مسئلہ تو بڑا نازک ہے، اذان دے دی گئی تو اب کاروبار نہیں کر سکتے، آفس کا کام نہیں کر سکتے، تو کیا کریں، کب سے ٹائم شروع ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو کیلکولیشن ہوتی ہے نا، بھائی ٹائم بتائیں، وہاں پورا 24 گھنٹے تھے وہ صحیح تھا، وہاں ٹائم کا مسئلہ ہی ختم. یہاں تو وقت بتائیں کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا. بھائی آسان بات یہ ہے کہ جیسے ہی اذان دے دی جائے سمجھ جاؤ کہ وقت شروع ہو گیا. اب ضروری ہے کہ فتوے کی زبان میں ہر بات کی جائے. بہرحال اس میں اصل مقصد کیا ہے، فس آؤ الا ذکر اللہ، دوڑو جلدی کرو ذکر کی طرف. اب ذکر سے کیا مراد ہے، یہ اصل میں جو گفتگو کا اہم حصہ ہے. دیکھیے ذکر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں یاد کرنا یا یاد رکھنا. قرآن حکیم میں اب ذکر کہا گیا قرآن کو، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس سے مراد صلات بھی لی گئی. بہرحال الحمدللہ یہ بات واضح ہے کہ ذکر سے مراد جمعے کے دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطبہ جمعہ ہے جس میں بنیادی طور پر تذکیر و یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. لہذا یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ اصل میں جو عربی خطبہ ہے، عربی خطبے سے پہلے پہلے اگر مسجد میں داخل نہیں ہوئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اس کی وجہ حدیث میں یہ آتی ہے کہ جب امام منبر پہ کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ کا آغاز کر دیتا ہے تو وہ فرشتے جو حاضری لگا رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے بھی پھر جمعے کا خطبہ سننے آ جاتے ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بتائی تھی کہ ایک شخص ہے کہ جو ہر جمعے اول وقت میں مسجد میں آتا ہے اور اس کا یہ روٹین ہے اور فرشتوں کو معلوم ہے کہ یہ اول وقت میں آیا کرتا ہے، لیکن کسی جمعے وہ اول وقت میں نہیں آ سکا، کوئی بھی وجہ بنی، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا فلاں وہ بندہ جو اول وقت میں مسجد میں آیا کرتا تھا جمعے کے دن آج نہیں آ سکا، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر وہ کوئی دنیاوی کسی کام میں غفلت میں پھنس گیا ہے، غافل ہو گیا ہے اور توجہ نہیں ہے، تو اللہ اس کو غفلت سے دور فرما دے تاکہ وہ جلد از جلد مسجد میں آ جائے. یہ ہے فضیلت. اور وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی الحمدللہ کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کا ثواب یہ ہے کہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا، اور بہرحال جتنی دیر سے آئیں گے وہ ثواب کم ہوتا چلا جائے گا کم ہوتا چلا جائے گا. لہذا بڑی آسان بات ہے کہ اگر ہمارے کاروبار ہیں دیگر کام، جمعے کے دن ہم کوشش کریں کہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کریں. اگر اپنا کاروبار کرتے ہیں تو جمعے کے دن کی چھٹی کریں اور جتنے جلدی ہو سکے مسجد میں داخل ہوں. فسعوا الى ذکر اللہ, دوڑو جلدی کرو اللہ کی ذکر, اللہ کی یاد کے لیے. بارہ اگلا سوال یقینی طور پر یہ پیدا ہوا ہوگا, پھر یہ اردو خطبہ جو ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے پہلے اذان دی جاتی ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ عربی خطبہ ہے اصل میں تذکیر و یاد دہانی کے لیے, اللہ کی یاد, آخرت کی یاد, فکر آخرت, لیکن وہ ہوتا ہے عربی میں. اور مسلمانوں کی میجورٹی وہ ہے, عرب کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, جو ظاہری بات ہے عربی زبان نہیں سمجھ پاتی. براہ راست اللہ کا کلام بیان ہو, تذکیر و یاد دہانی ہو جائے. جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کیا کیا کرتے تھے, کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے. ایک صحابیہ رسول وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف یاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کر جمعے کے دن. آپ جمعے کے دن سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے. لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان سمجھ نہیں آتی, کمیونیکیشن گیپ ہے, کتنی آیات سنا دی جائیں اکثر و بیشتر سمجھ نہیں آتی. تو گویا اس کمی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ اردو خطبہ یا مقامی زبانوں میں درس و تدریس کا آغاز کیا گیا, تاکہ مقصد حاصل ہو. مقصد کیا ہے؟ تذکیر, یاد دہانی. کن باتوں کی تذکیر و یاد دہانی؟ ان کو آپ چاہیں تو لسٹ کر لیجئے. ان خطبات جمعہ کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تازہ کی جائے کہ تمہارا کوئی رب ہے, کوئی مالک ہے, تم اس کے بندے ہو. جب مالک وہ ہے اور تم بندے ہو تو مالک نے کچھ احکامات دیے ہیں تمہیں زندگی گزارنے کے, کچھ گائیڈنس اس کی طرف سے آئی ہے, گائیڈ لائن, یہ کرو یہ نہ کرو. لہذا ان باتوں کو دوبارہ سے تازہ کرنا, کائنات کا رب وہ ہے, اس کی بندگی کا وعدہ کروا کر. نمبر دو, جو چیز انسان کو سب سے زیادہ غافل کرتی ہے دنیا کی زندگی میں وہ ہے دنیا کی محبت. لہذا دنیا کی محبت دل سے کھرچنے کے لیے, اللہ کی اور آخرت کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ تزکیہ نفس کا عمل ان خطبات جمعہ سے ذریعے سے بھی ہو سکتا. اللہ کی یاد دہانی, آخرت کی یاد دہانی, موت کی یاد دہانی, جو فرائض دینی ہے اس کو بار 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 تازہ کرو. وجہ بالکل واضح ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہی یہ مادہ پرستی کا فتنہ ہے, میٹیریلزم, مادہ پرستی, پیسے کی دوڑ, ترقی اور یہ اور وہ, جس کی وجہ سے انسان اللہ سے, آخرت سے اپنے آپ کو غافل کیے بیٹھا. لہذا ان خطبات جمعہ میں بنیادی طور پر تذکیر اور یاد دہانی, ان بنیادی چیزوں کی. فذکر انما انت مذکر, اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, فذکر ان نفعت الذکرا, اے نبی یاد دہانی کروائیے. اور یہ یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوگا. اور ہوتا ہے بعض اوقات انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, کسی نے توجہ دلائی دوبارہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فذکر ان نفعت الذکرا, سورۃ الزاریات میں فرمایا فذکر ان الذکرا تنفع المومنین, اے نبی آپ تو یاد دہانی کروائیے اور یقیناً یہ یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گا. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر, آپ انہیں یاد دہانی کروائیے اور آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. بنیادی طور پر پیغمبر کا کام یہی تھا, لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. تو یہ ان خطبات جمعہ کا اصل مقصد. لہذا اہل ایمان کو چاہیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ, دوڑے جلدی کریں اللہ کی یاد کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کی طرف. اور جیسے میں نے عرض کیا اس کا مقصد, جمعے کے دن اچھی طرح تیاری کر کے آئیں. چند احادیث مبارکہ سن لیجیے, اس سے فضیلت واضح ہو جائے گی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن بہترین دن ہے، اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی روز جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ مسلم شریف، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان اگر بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی حکمت نوٹ کر لیجئے، دنیا میں یہ جو مادی نعمتیں ہیں اس کا بھی ایک ترتیب ہے، سیزن ہوتا ہے۔ سردیوں میں کبھی آپ نے آم کھائے؟ ظاہر بات ہے سردی میں آم نہیں ہوتے، آم جو ہے وہ تو گرمیوں میں ہوتے ہیں، کھا تو سکتے ہیں ویسے، سٹور کر لیں اگر آپ، لیکن ایک سیزن ہوتا ہے ہر موسم کا، ہر پھل کا۔ اسی طرح رب کائنات نے ایک نظام بنایا ہے، جیسے مادی نعمتیں اپنے وقت پر ملتی ہیں، اسی طرح روحانی نعمتوں کا بھی ایک خاص وقت ہے، خاص اوقات ہوتے ہیں اس کے، لہذا پورے سال میں روحانی نعمتیں کس مہینے میں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں؟ ظاہر بات ہے سال میں مہینوں کا سردار رمضان المبارک، اس جیسا مہینہ ہے کوئی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ سات دنوں میں دنوں کا سردار جمعہ کا دن، یوم العید، مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اور 24 گھنٹے میں بھی ایک گھڑی ایسی ہے جو حدیث کے مطابق ایسی گھڑی ہے کہ اگر انسان اس وقت بیدار ہو کر رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا کرے اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ رات کا آخری پہر ہے جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، فجر سے کچھ پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ اوقات مخصوص ہیں، 24 گھنٹے میں وہ وقت، پورے ہفتے میں جمعہ کا دن، اور سال میں رمضان المبارک۔ تو بہرحال جمعے کے دن کی ترتیب، کوشش کی جائے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں آئیں اور تیاری کر کے آئیں۔ اب تیاری کے حوالے سے میں توجہ دلاؤں گا کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے غسل کر رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، پاکیزگی اور طہارت تو حاصل ہوئی، لیکن پیغمبر کی سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا ضرور۔ اسی طرح جمعے کے دن بہترین لباس جو آپ کے پاس موجود ہے وہ زیب تن کر کے مسجد میں داخل ہوں، بہترین، جیسے عید کے دن تیاری کی جاتی ہے ایسے جمعے کے دن، اور اس بہترین لباس میں سفید رنگ کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آپ نے سفید لباس کو پاکیزگی کی علامت قرار دیا۔ اور یہ بھی علم ہے آپ سب کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یہ لباس بہت پسند ہے، یہ رنگ بہت پسند ہے، لہذا احرام کا رنگ سفید، کفن کا رنگ سفید، اور جمعے کے دن خاص طور پر افضل۔ ویسے تو مستقل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمعے کے دن کوشش کی جائے کہ سفید رنگ کا لباس پہنا جائے۔ اور میں نے عرض کیا نیت اگر یہ ہوگی کہ پیغمبر کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اچھی سی خوشبو کا استعمال، بہت زیادہ تیز خوشبو بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ مقصد یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو ماحول پاکیزہ ہو، معطر ہو۔ یہ تو وہ کام ہو گئے جو نمازیوں نے کرنے، اب امام مسجد یا خطیب مسجد کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ خطیب مسجد جو بھی ہے، چاہے اردو کا ہو یا عربی ہو، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آیات مبارکہ منتخب کرے، تیاری کرے خطبے کی، کہ جو بھی وقت مہیا ہے آدھا گھنٹہ 45 منٹ، اس میں بھرپور طریقے سے بات رکھ سکے۔ وہ صرف ٹائم کلنگ ایکٹیویٹی نہ ہو، ادھر کی بات ہو گئی، ادھر کی بات ہو گئی، ہو وقت تو پورا ہو گیا، معاف کیجئے گا، ایسا نہ ہو۔ محسوس ہو کہ بات کا آغاز ہوا یہاں سے، یہ ترتیب چل رہی ہے، اور پھر اینڈنگ بھی ہے، کوئی کنکلوژن بھی ہے، کوئی میسج ہے، کوئی پیغام لے کر قوم جا رہی ہے کہ اب اگلے ہفتے کرنا کیا ہے، ایک ہفتے تک ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ یا دھیانی بھی ہو گئی، لائے عمل بھی دیا گیا رہا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے، آئیے اس کام کے حوالے سے آگے بڑھیں۔ تو یہ ہے اصل میں خطبہ جمعہ کی بنیادی حکمتیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حوالے سے بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ جمعے کے دن اول وقت میں آؤ گے تو یہ ثواب تو ملے گئی، کچھ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی لائے عمل بھی واضح ہوگا کہ اب کرنا کیا ہے، کیا مقصد زندگی تھا، بھول گئے تھے، آؤ دوبارہ سے تازہ کر لیں۔ سر کشینے کر دیے دندلے نکو سے بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز مکمل کر لی جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، دوبارہ سے پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، آیت کا یہ حصہ بہت اہم ہے، اور اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو، گویا جو رزق تمہیں مل رہا ہے یہ تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رزق رب کائنات کا فضل ہے جو تمہیں ملا، اس کا فضل تلاش کرو۔ آخر میں فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس حوالے سے میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ ذکر اللہ اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو کیا ہیں۔ ہمارے مختلف تصورات ہیں ذکر کے، سب سے پہلی بات ذکر کے معنی یاد دہانی، اور اس کا سب سے یقینی ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون، لہذا قرآن حکیم کو از ذکر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ نماز میں بھی ذکر کر رہے ہیں، جامع و ذکر صلاح، ذکر کی تمام شکلیں یہاں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم فلا پاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر مسجد والا ذکر کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہاں تذکرہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ زندگی میں 24 گھنٹے رب کائنات کو یاد رکھو۔ شادی کا موقع آئے تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر کو یاد رکھو کہ اس وقت ان کی کیا احکامات ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ مسجد میں تو اللہ اکبر، اور شادی بیاہ کے موقع پر کیا کریں جناب، خواتین مانتی نہیں ہے اس حوالے سے، کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شادی کے موقع پر اگر ساری ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا ہو رہا ہے، غلط خرافات ہو رہی ہیں، تو پھر یہ تصور دین کیا بنا ہمارا؟ اس وقت یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ کاروبار کرتے وقت بھی یاد رکھو کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، لین دین میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی یاد رہے۔ یہ ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج ہمارے معاشرے میں، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، بہت تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ ذکر و فکر کے حلقے موجود ہیں، لیکن جو اصل حکمت تھی، اصل جان تھی، اس روح جو تھی ذکر کی، وہ ختم ہو گئی۔ اور اقبال نے کہا تھا واقعہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ مومن کے بارے میں انہوں نے کہا، شیطان کو گویا ایجنڈا دے رہا ہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ مسجد میں یا خانقاہوں میں ذکر اللہ کی تسبیحات کرتے رہے اور باہر ہمارا ایجنڈا چل رہا ہو، لہذا ذکر کا انتہائی محدود تصور اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ مسجد میں تو ذکر ہو رہا ہے، کاروبار یا اور دیگر جو دنیاوی معاملات، اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے۔ لہذا اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر آن اپنی ذات کو یاد رکھنے، اس کے احکامات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ اس حوالے سے جمعے کے دن کی فضیلت عرض کی گئی کہ اول وقت میں آئے انشاءاللہ تذکیر و یاد دہانی کی جو فریضہ ہے اس کو انجام دہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔